बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں تہا شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے. ابھی آپ سامعین سورہ ہود کی 45 سے 47 تک کی تلاوت و عنایت کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے احمد میر زادہ. اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے. سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا. پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے اور نعت کے بعد پروگرام کلام نور پیش کیا جائے گا. پروگرام کلام نور کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سنیں گے اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. سامن ہمارے صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامن صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے. تب سے کچھ لمحوں بعد ہم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. سماج فرمائیے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. تیل برآمد کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپیک نے اعلان کیا ہے کہ سن 2022 میں ایران کی تیل پیداوار میں 7% اضافہ ہوا ہے. کراچی کے علاقے کیماڑی میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر DRO کے دفتر کے سامنے ایک بار پھر تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے کارکن آمنے سامنے آ گئے. ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے اقلیتوں کے لیے بڑا پیغام دیتے ہوئے کہا کہ بی جے پی ان کی ترقی کے لیے کام کرے اور ان کے ووٹوں کو بھول جائے. اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے. تیل برآمد کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپیک نے اعلان کیا ہے کہ سن 2022 میں ایران کی تیل پیداوار میں 7% اضافہ ہوا ہے. تیل برآمد کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپیک نے 2023 کی اپنی پہلی ماہانہ رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ 2022 میں ایران کی اوسطاً تیل پیداوار یومیہ 25,54,000 بیرل رہی ہے جس میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 1,62,000 بیرل تیل کا اضافہ ہوا جس سے تقریباً 7% اضافے کی نشاندہی ہوتی ہے. اس رپورٹ کے مطابق دسمبر 2022 میں ایران کی یومیہ آئل پیداوار اس سے پچھلے ماہ کے مقابلے میں 9,000 بیرل اضافے کے ساتھ یومیہ 25,54,000 بیرل تک پہنچ گئی. تیل برآمد کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپیک نے اپنی رپورٹ میں اعلان کیا کہ ایران 2022 میں اوپیک میں تیل پیدا کرنے والا پانچواں بڑا ملک رہا ہے. اوپیک کی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے گزشتہ سال ایرانی تیل کی قیمت میں بھی 43% اضافہ دیکھا گیا ہے. ایرانی قوم کے دشمنوں نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے ہمیشہ ظالمانہ پابندیاں عائد کی رکھی ہیں. اس لیے ایران میں وسائل و آلات کی تیاری پر خصوصی توجہ دی گئی ہے اور اس وقت ایران تیل و گیس اور پیٹرو کیمیکل کی صنعتوں میں ضرورت کے وسائل تیار کرنے میں 85% تک خود کفیل ہو چکا ہے. ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی نے صہیونی حکومت کے خلاف 2008 کی 22 روزہ جنگ میں غزہ کے باشندوں کی مزاحمت کی یاد زندہ رکھنے کی غرض سے 19 جنوری کو یوم غزہ کے نام سے موسوم کیا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران بین الاقوامی سیاسی اور قانونی فورموں پر فلسطینی قوم اور اس کے حقوق اور مطالبات کے اصل اور حقیقی حامیوں میں سے ایک ہے. ایران نے ہمیشہ صہیونی حکومت کے خلاف فلسطینی قوم کے اہداف و مقاصد اور ان کی تحریک مزاحمت کی حمایت کی ہے. ایران مسئلہ فلسطین کو عالم اسلام کا اہم ترین مسئلہ سمجھتا ہے اور ناجائز صہیونی ریاست کو اسلامی ممالک اور عرب اور ملت اسلامیہ کا اولین اور بڑا دشمن قرار دیتا ہے. سینی حکومت امریکہ، یورپ اور بعض سازشی عرب حکومتوں کے تعاون سے غزہ کے خلاف 22 روزہ جنگ سمیت مختلف جنگیں مسلط کر کے سرزمین فلسطین میں مزاحمت کی بنیادیں کمزور کرنے کی ناکام کوشش کرتی چلی آ رہی ہے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق یوم غزہ کے موقع پر متعدد فلسطینی نوجوانوں اور عہدیداروں نے ایجنسی کے نامہ نگار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ تہران کی جانب سے یوم غزہ منانے کا اعلان فلسطینی قوم کے ساتھ ایران اسلامی کی حقیقی حمایت کا مظہر ہے۔ غزہ میں رہنے والے ایک نوجوان فلسطینی احمد الحلبی نے غزہ اور بیت المقدس کے نام پر ایک دن مخصوص کرنے پر ایران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کے باشندے فلسطینی عوام کی تحریک مزاحمت کی حمایت کرنے پر ایران کے عوام اور قیادت کے شکر گزار ہیں۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ جنوبی ایران میں ایٹمی بجلی گھروں کو تعمیر کیا جائے گا۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے ادارے کے سابق سربراہوں کے ساتھ ایک نشست میں ملک کے شمال اور جنوب میں ایران کی نالج بیسڈ کمپنی اور ایرانی سائنسدانوں کی کاوشوں سے ایٹمی بجلی گھروں کی توسیع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے میں جوہری ٹیکنالوجی سے متعلق صنعتی انجینئرنگ کے فروغ میں اسٹریٹجک اقدامات عمل میں لائے جا چکے ہیں اور یہ مہم ایٹمی بجلی گھر بنانے میں خود کفیل ہونے اور بہت سے وسائل و آلات تیار کرنے میں بیشتر صنعتی ضروریات کو پورا کیے جانے میں کارگر ثابت ہوگی۔ ایرانی پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی کی پریزائڈنگ کمیٹی کے رکن نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے خلاف برطانوی حکام کی بیان بازی کے نتائج کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ علی کریمی فیروز جائی نے کہا کہ حکومت برطانیہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے بارے میں اپنی غیر منطقی پالیسی جاری رکھتے ہوئے ایک خطرناک کھیل میں داخل ہو گئی ہے۔ انہوں نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کو اسلامی جمہوریہ ایران کا ایک اسٹریٹجک ادارہ قرار دیا اور مزید کہا کہ ایران کی سلامتی اور تحفظ کے ذمہ دار قانون ادارے کی توہین کسی صورت برداشت نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے خلاف برطانیہ کے سفارتی حملوں میں شدت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ کی طرف سے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کو دہشت گرد قرار دینے کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر برطانیہ نے اپنے مذموم مقاصد کو عملی جامہ پہنایا تو ایران کی جانب سے اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پاسداران انقلاب اسلامی کے ایک سیاسی دفتر کے سربراہ بریگیڈیئر جنرل رسول سینا اراد نے بھی کہا کہ IRGC کو دہشت گرد قرار دینے سے برطانیہ اور اس کے یورپی اور امریکی اتحادیوں کے لیے کشیدگی کی سطح میں اضافہ ہوگا۔ بین الاقوامی سمندر میں سیکورٹی کی فراہمی میں شمولیت اور تہران اسلام آباد کی جاری دفاعی ڈپلومیسی کے دائرے میں ایرانی بحریہ کے ایک آبدوز اور دو بحری جہازوں پر مشتمل بحری بیڑا کراچی کے بندرگاہ میں لنگر انداز ہو گیا۔ ایرانی بحریہ کی جانب سے یہ اقدام اپنے اہلکاروں کے پاکستان میں تربیتی اور دوستانہ کراچی بندرگاہ کے دورے و معائنے کے تحت عمل میں آیا ہے، جبکہ اسی مقصد کے تحت پاکستانی بحریہ کے اہلکار ایران کی بندرعباس بندرگاہ کا معائنہ کر رہے ہیں۔ ایرانی بحریہ کے اہلکار جب کراچی پہنچے تو پاکستان کی بحریہ کے اعلی عہدیداروں نے ان کا خیر مقدم کیا۔ استقبالیہ کی تقریب میں پاکستانی بحریہ کے حکام کے علاوہ کراچی میں ایران کے قونصل جنرل حسن نوریان اور پاکستان میں ایران کے فوجی اتاشی مصطفیٰ قمبر پور نے بھی شرکت کی۔ ایران کی بحریہ کے اہلکاروں کا دورہ 4 روز تک جاری رہے گا۔ واضح ہے کہ پاکستان کی بحریہ کے اہلکاروں نے بھی دسمبر 2021 میں اسی طرح کا دورہ کیا تھا اور وہ بندرعباس بندرگاہ پہنچے تھے۔ کراچی کے علاقے کیماڑی میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر DRO کے دفتر کے سامنے ایک بار پھر تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے کارکن آمنے سامنے آ گئے۔ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج تبدیل کرنے کا الزام عائد کر کے کیماڑی میں DRO اور ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر تحریک انصاف نے احتجاج کیا، جہاں پیپلز پارٹی کے کارکن بھی پہنچ گئے اور اشتعال انگیز نعرے بازی کے بعد ایک دوسرے پر پتھروں اور ڈنڈوں سے حملہ کر دیا۔ اس کے نتیجے میں 2 میڈیا ورکرز سمیت 3 لوگ زخمی ہو گئے۔ ادھر ملیر ہالٹ پر بھی پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے کارکنوں میں تصادم ہوا۔ پرتشدد احتجاج کے باعث قیوم آباد، چورنگی اور شارع فیصل پر ٹریفک جام ہو گیا۔ دوسری جانب تحریک انصاف سندھ کے صدر علی زیدی کہنا ہے کہ صبح تمام DRO آفس پر احتجاج کریں گے، نتائج ملنے تک احتجاج کیا جائے گا۔ کراچی میں دیگر PTI رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے علی زیدی نے کہا کہ نتائج تبدیل کیے جا رہے ہیں، ہمارے پاس فارم 11 اور 12 ہیں۔ علی زیدی کہنا تھا کہ جو لوگ کیماڑی DRO آفس میں موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ ہم پر تشدد ہوا، زرداری مافیا کے غنڈوں نے ڈنڈے مارے۔ اس موقع پر موجود PTI رہنما حلیم عادل شیخ نے کہا کہ 3-4 ماہ میں الیکشن ہونے ہیں، پھر ہماری حکومت ہوگی۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اقلیتوں کے لیے بڑا پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی ان کی ترقی کے لیے کام کرے، ان کے ووٹوں کو بھول جائے۔ وزیر اعظم کے اس پیغام سے اپوزیشن بھی حیران ہے کہ ایک خاص مذہب کی پارٹی کی شبیہ اور سیکولر پیغام، کیا یہ 2024 کے لیے بڑا داؤ ہے؟ وزیر اعظم مودی کے اس منتر کے بعد سب کی نظریں پسماندہ سماج پر ٹکی ہوئی ہیں کہ وہ اس منتر کو کس طرح دیکھ رہا ہے، کیونکہ یہ ترقی کا معاملہ ہے۔ پسماندہ سماج اس ترقی اور نئے اقدامات کے لیے کتنا تیار ہے؟ وزیر اعظم نریندر مودی پسماندہ مسلمانوں سے بات کرنے، انہیں پارٹی سے جوڑنے پر مسلسل زور دے رہے ہیں۔ پسماندہ برادری کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہندوستان کی پوری مسلم آبادی میں ان کا حصہ 80% ہے۔ ایسے میں بی جے پی مشن 2024 کے لیے اپنے کیمپ میں پسماندہ مسلمانوں کو لانے پر پورا زور دے رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا مقصد پسماندہ مسلمانوں کو بی جے پی کے خیمے میں لانا ہے، پسماندہ مسلمانوں کو معاشی طور پر مضبوط بنا کر، انہیں سرکاری اسکیموں کا فائدہ پہنچا کر بی جے پی اس بڑی کمیونٹی کو اپنے ساتھ لانے کی کوشش کر رہی ہے، تاکہ 2024 میں اس کے 50% ووٹ شیئر کا ہدف پورا ہو سکے۔ مختلف ذرائع ابلاغ نے ممتاز سعودی مبلغ سفر الحوالی کے بچوں کے خلاف طویل قید کی سزاؤں کے نفاذ کی خبر دی ہے۔ سعودی کارکن عبد الرحمن الحوالی نے بتایا ہے کہ سعودی عرب کے عدالتی نظام نے سعودی مبلغ سفر الحوالی کے خاندان کے خلاف طویل سزائیں سنائی ہیں۔ بتایا گیا کہ سعد اللہ عبد الرحمن الحوالی کو 14 سال، عبد الرحمن سفر کو 17 سال، عبداللہ سفر کو 16 سال، عبد الرحیم سفر کو 15 سال اور ڈاکٹر اسماعیل کو، جو ان کے دفتر کے مینیجر ہیں، 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ایسی حالت میں کہ جب سفر الحوالی کے بچوں نے اپنے خلاف جاری کیے گئے فیصلوں اور غیر منصفانہ ٹرائل کے خلاف سعودی جیلوں میں بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے۔ ڈیٹینیز آف فریڈم آف ایکسپریشن نامی اکاؤنٹ پر ایک صارف نے لکھا ہے کہ سفر الحوالی کے بچوں نے، جن میں عبد الرحمان اور عبد الرحیم بھی شامل ہیں، اپنے خلاف غیر منصفانہ احکامات جاری کیے جانے کے خلاف احتجاجاً بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ ایسے وقت میں کہ جب گارجین انگریزی اخبار نے اعلان کیا کہ سعودی عدلیہ نے ممتاز سعودی مبلغ عواد القرنی کو 5 سال سے زائد حراست کے بعد موت کی سزا سنائی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے، اور آج ہم اس پروگرام میں یورپ اور امریکہ کی معیشت پر جنگ یوکرین کے اثرات کا جائزہ لیں گے۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، گزشتہ دنوں امریکہ اور یورپ کے کئی شہروں میں عوام نے وسیع پیمانے پر مظاہرے کر کے یوکرین جنگ میں کیف کی مالی اور اسلحہ جاتی حمایت کی مخالفت کا اعلان کیا۔ اس تناظر میں آج ہم مغربی ملکوں کی معیشت پر اس جنگ کے اثرات کا جائزہ لیں گے، لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
یوکرین کی جنگ، جو مغرب کی جانب سے روس کے سیکیورٹی خدشات پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے شروع ہوئی تھی، ایک ایسے وقت میں دوسرے برس میں داخل ہو گئی ہے جب امریکہ کی قیادت میں مغربی ممالک کا اتحاد تمام تر تگ و دو کے باوجود اس جنگ کے اقتصادی اثرات سے بچ نکلنے میں ناکام دکھائی دیتا ہے۔ دنیا میں توانائی اور خوراک کے دو بڑے سپلائر کے درمیان جنگ نے مغربی معیشت کو بری طرح سے متاثر کیا ہے۔ یورپ اور امریکہ میں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اور مغربی ممالک کو تیل اور گیس نیز غذائی اشیاء کی قلت کا سامنا ہے۔ یورپی یونین اب تک روس کے خلاف پابندیوں کے کئی پیکج کی منظوری دے چکی ہے، جس کی وجہ سے یورپی ممالک میں ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جس نے افراط زر کی شرح کو اپنی اونچی سطح پر پہنچا دیا ہے اور لوگوں کی قوت خرید کم ہو کے رہ گئی ہے۔ فرانس، جرمنی، اٹلی، اسپین اور بیلجیم سمیت مغربی اور مشرقی یورپ کے متعدد ملکوں میں جنگ یوکرین اور اس کے اقتصادی نتائج کے خلاف مسلسل مظاہرے کیے جاتے رہے ہیں۔ جنگ یوکرین اور روس کے خلاف پابندیوں کے اثرات اب یورپ میں عام زندگی میں اس طرح سے نمایاں ہو رہے ہیں کہ سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے ملازمین، یہاں تک کہ صحت جیسے اہم شعبے میں کام کرنے والوں نے بھی احتجاج شروع کر دیا ہے۔ برطانیہ میں ٹرانسپورٹ ملازمین کی یکے بعد دیگرے کئی ہڑتالوں کے بعد اب نرسوں اور ڈاکٹروں نے ابتر معاشی صورتحال کے خلاف دو روزہ ہڑتال کا آغاز کر دیا ہے۔ اس سے پہلے نئے سال کے موقع پر نیو یارک کے 8 بڑے اسپتالوں کے 16,000 نرسوں نے کام کی غیر منصفانہ شرائط کے خلاف زبردست ہڑتال کی تھی۔ گزشتہ دنوں سینکڑوں امریکی شہریوں نے حکومت کی جانب سے یوکرین کو دی جانے والی فوجی اور مالی امداد کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا تھا۔ نیو یارک میں ہونے والے ایک بڑے مظاہرے میں شریک لوگوں نے یوکرین کی جنگ کے لیے بائیڈن حکومت کی مالی امداد فوری طور پر بند کرنے اور تمام رقوم اندرون ملک سماجی اور فلاحی خدمات پر صرف کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔
ناظرین، امریکہ اور نیٹو کی جنگی حکمت عملی پر گہری نظر رکھنے والے آزاد اور غیر جانبدار تجزیہ نگار اور ماہرین نے اس جنگ کے آغاز میں ہی امریکہ اور نیٹو کے کردار کی نشاندہی کر دی تھی اور اس کے انہوں نے مضبوط دلائل اور شواہد بھی پیش کیے تھے، لیکن اگر ان دلائل اور شواہد کو نظر انداز کر دیا جائے تب بھی جنگ کے طول پکڑنے اور اس کے جاری رہنے میں امریکہ اور نیٹو کے کردار سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نیٹو اگرچہ امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں کی فوجی تنظیم ہے، لیکن اس کی پالیسیوں اور حکمت عملی میں امریکہ کا فیصلہ ہی بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ امریکہ نے افغانستان پر چڑھائی کی تو نیٹو کے پلیٹ فارم سے یورپ نے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ امریکہ نے عراق پر قبضے کا فیصلہ کیا تو اس کے یورپی اتحادیوں نے اس مہم میں بھی اس کا ساتھ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پھر امریکہ نے عراق اور شام دونوں کو تکفیری دہشت گردی کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا تو یورپ نے ایک بار پھر اپنی وفاداری ثابت کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ شام کے بحران میں روس نے مثبت کردار ادا کرنے اور داعش کی سرکوبی میں دمشق حکومت کے ساتھ تعاون کا فیصلہ کیا تو امریکہ نے یوکرین کی اس حکومت کا تختہ الٹنے کا منصوبہ تیار کیا جس کے روس کے ساتھ اچھے روابط تھے۔ یوکرین میں مغرب نواز حکومت آئی، روس سے کشیدگی بڑھی، جنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اصل مقصد روس کو یوکرین میں الجھا کر شام کے محاذ سے اس کو بے دخل کرنا تھا۔ پھر امریکہ نے نیٹو کے پلیٹ فارم سے روس کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ نیٹو کا دائرہ روس کی سرحدوں تک بڑھانے کے منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ 2022 کے اوائل میں یوکرین کی جنگ باضابطہ شروع کر دی گئی جو اب تک جاری ہے۔ اس جنگ کے نتیجے میں جہاں یوکرین میں تباہی آئی، وہیں امریکہ اور یورپ کی معیشت پر بھی اس کے گہرے اثرات مرتب ہوئے تھے جو بہرحال ہونے ہی تھے۔ امریکی عوام کی اقتصادی اور معاشی مشکلات میں اضافہ ہوا، لیکن یورپ کی معیشت پر اس کے اثرات زیادہ مرتب ہوئے۔ فرانس اور جرمنی جیسے یورپ کے مضبوط اقتصاد اور معیشت کے مالک ملکوں میں بھی عوام کو اقتصادی اور توانائی کے بحران نے آ گھیرا۔ یورپ کی کڑکڑاتی سردی اور منفی درجہ حرارت کے حامل سرد لہر سے بچنے کے لیے یورپی عوام لکڑیاں جلانے پر مجبور ہو گئے اور گھر کو گرم کرنے کے لیے لکڑی کے ایندھن کی قیمتیں بھی آسمان پہ پہنچ گئیں۔ ان حالات میں امریکہ اور کئی یورپی ملکوں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ مختلف شعبے کے ملازمین نے ہڑتالیں شروع کر کے براہ راست جنگ یوکرین کی مخالفت کا اعلان اور اپنی حکومتوں سے کیف کی امداد اور حمایت بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ آج کے پروگرام میں قم سے شریک کیا جائے گا سینئر تجزیہ نگار میسر حمدانی صاحب کو۔ حمدانی صاحب، آپ لائن پہ ہے جناب؟
جی۔
دیکھیے، یہ امریکہ اور یورپ، یہ دونوں پوری دنیا کو جمہوریت کا درس دیتے ہیں، عوام کے حقوق اور عوام کے مطالبات کی بات کرتے ہیں، کیا امریکہ اور یورپ کے حکام جنگ یوکرین کے تعلق سے اپنے جمہور کے مطالبات پر توجہ دیں گے؟
جی دیکھیں، ان کا جو جمہوریت کا نعرہ جو ہے، ان کے مفادات سے شروع ہو کے ان کے مفادات تک ختم ہو جاتا ہے، وہ تو ایک بہانہ ہے اور ایک آپ کہہ لیں کہ لیبل ہے کہ جو انہوں نے اپنے کام کے لیے اپنے آداب کے اصول کے لیے جو لگائے ہوئے, جو پوری دنیا پر ابھی حیا ہو چکا ہے. نہیں تو اگر جمہوریت کی بات ہو تو ان کو وہ سٹیٹس نظر نہیں آتی جن کو یہ جو ہے اپنے لیے دودھ دینے والی بھینسیں اور جن کو اپنے مفادات کے لیے جو ہے وہ منبع اور ماخذ سمجھتے ہیں, وہاں پر ان کو تو جمہوریت نظر نہیں آتی. ان کو وہاں پر عوام نظر نہیں آتے جہاں پر یمن میں جب بچے مارے جاتے ہیں, فلسطین میں بچے مارے جاتے ہیں, افغانستان کے اندر ایک تقریباً آپ کہنے کی صدی ہونے کو ہے کہ کس طرح جو ہے وہاں پر عوام پس رہی ہے, ان کی انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو وہاں پر تو کوئی جمہوریت ان کو نظر نہیں آتی. تو جمہوریت تو ان کا جو ہے وہ اپنے مفادات کو چھپانے کے لیے ایک لیبل ہے. ابھی جس طرف آپ نے اشارہ کیا بھی یورپی ممالک کے اندر, خود امریکہ کے اندر اس وقت جب نیو یارک کے اندر مختلف شہروں کے اندر جو مظاہرے ہو رہے ہیں, عوام جو ہے وہ یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ تم نے $100 ارب اتنے بڑی تعداد میں جو ہے ایک قوم کی ثروت, قوم کا پیسہ جو ہے تم نے جنگ کی آگ میں جو ہے وہ دھول دیا ہے, تو تم اپنی پبلک کے لیے کیا کر رہے ہو, اپنی عوام کے لیے کیا کر رہے ہو. یہ سڑکوں پر سونے پر مجبور ہیں وہ اس وقت, سردی کے اندر وہ بے گھر افراد جو مختلف بس اسٹیشنز کے اندر, ریلوے اسٹیشنز کے اندر, مختلف جگہوں پر جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں انتہائی قسم پرسی کی اس حالت میں. تو یہ تو اصل تو ان کی بیس ہی جو ہے وہ چونکہ سرمایہ دارانہ نظام کے اوپر ہے, تو وہ ایک پائی سے کئی پائی بنانے کے خواب میں ہوتے ہیں. وہ تو پائی پائی خرچ کرتے ہیں تاکہ اس کے مقابلے میں وہ دنیا کے جو مختلف انرجی کے ذخائر ہیں, مختلف جو جگہیں ہیں وہاں پر, ابھی خود آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ یورپی عوام کو اپنی جگہ پر, فرانس کے صدر نے جو ہے وہ اس پر شدید گلہ کیا کہ جب گیس ہماری بند ہوگی تو کئی برابر قیمت پر ہمیں جو گیس جو ہے وہ امریکہ فراہم کر رہا ہے, وہی امریکہ ہے کہ جس نے پوری یورپین بلاک کو جو ہے وہ روس کے ساتھ الجھایا, الجھانے کے بعد اسی سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے اور کئی گنا قیمت پر انرجی جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہے. تو وہ تو جمہوریت کے تو صرف نہ رہے ہیں بلکہ باقی تو وہ اپنے مفادات کی طرف ہے.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ. شکریہ جناب.
ابھی آپ سامعین پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے, اور سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نُورٍ كَذُو شُد نُور غَا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق او شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدا کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا. وصلی اللہ علی نور کزو شد نور غا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق او شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آ لوں از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ لوں از غرق نجینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق او شیدا.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور سامعین پیش خدمت ہے پروگرام کلام نور.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے, تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین, پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا پروگرام بھی آپ سامعین کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
تسبیح پڑھے دن رات تیری اے عرش زمین یہ کون مکان.
اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں.
تنگ دست کوئی مومن نہ رہے, اب کھول خزانوں کے رستے,
اب کھول خزانوں کے رستے.
سینوں کو غم شہ سے بھر دے, دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے.
اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں.
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعا یوں محب خدا.
اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں,
اے مولا کنیزان زہرا پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا,
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا.
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی اولاد انہیں تو کر دے عطا. ان کی دعاؤں میں شامل خود بنت نبی خاتون جنا.
اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں.
ہر شر سے رہے محفوظ وہ گھر عباس کا پرچم ہو جس پر,
عباس کا پرچم ہو جس پر.
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر.
اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں.
اپنی پناہوں میں ان کو کر نظر کرم دے ہیں دو ماں.
اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں.
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو قید جفا میں اے مولا,
ہو قید جفا میں اے مولا.
دے اس کو رہائی زندہ سے عابد کی اسیری کا صدقہ. کبھی آئے نغموں کا کوہ گرا.
اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں.
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلے وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ قاف کی 31-32 تک کی آیتوں کی تلاوت سے کرتے ہیں. ارشاد قدرت ہوتا ہے,
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأزلفت الجنة للمتقین غیر بعید. هذا ما توعدون لكل أواب حفیظ.
اور جنت کو صاحبان تقویٰ سے قریب تر کر دیا جائے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جس کا وعدہ ہر خدا کی طرف رجوع کرنے والے اور نفس کی حفاظت کرنے والے سے کیا جاتا ہے۔
سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے جو لوگ ہٹ دھرمی اور انعاد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے تھے ان کی سزا و تقدیر کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور اب اس آیت کریمہ میں ان کے اور مومنین کے نیک انجام کے موازنے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ارشاد قدرت ہوتا ہے قیامت میں متقی و پارسا افراد کے لیے بہشت کو آمادہ کیا گیا ہے اور نہایت ہی آسان طریقے سے ان کے اختیار میں دیا جائے گا، تاکہ خداوند عالم کی لامتناہی نعمتوں سے بھرپور استفادہ کر سکیں۔ یہ عظیم اجر و ثواب دنیا میں ان کے قوانین الہی کی محافظت کا نتیجہ ہے، جو اس بات کا باعث بنا کہ لوگ خداوند عالم کی نافرمانی سے پرہیز کریں، اور اگر یہ لوگ جہالت و نادانی کی بنا پر لغزش و خطا کے مرتکب بھی ہوئے ہوں تو احساس ہونے کے فوراً ہی بعد توبہ و استغفار کر لیتے تھے۔
سامعین، اس آیہ کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، مومنین بھی کفار کی طرح گناہوں سے محفوظ نہیں ہیں، لیکن کافر کے برخلاف گناہوں کے انجام دینے پر اصرار نہیں کرتے، اور اگر لغزش کا شکار ہو بھی گئے تو پشیمان ہوئے اور فوراً ہی توبہ کر لی اور اس کی تلافی کر دی۔ اگر ہم خداوند عالم کے کیے ہوئے وعدوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ ہماری پاکیزگی، پرہیزگاری اور خداوند عالم کی طرف واپسی ہمیں جنت تک پہنچائے گی۔
سامعین، آئیے اب سورہ قاف کی 33 سے 35 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور ایمان سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔
جو شخص بھی رحمان سے پس غیب ڈرتا ہے اور اس کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے دل کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، تم سب سلامتی کے ساتھ ہی جنت میں داخل ہو جاؤ کہ یہ ہمیشگی کا دن ہے، وہاں ان کے لیے جو کچھ بھی چاہیں گے سب حاضر رہے گا اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔
سامعین، یہ آیتیں گزشتہ مطالب کی مزید وضاحت کرتے ہوئے بیان کرتی ہیں، خداوند عالم پر حقیقی ایمان کی نشانی یہ ہے کہ خلوت و تنہائی یا وہ جگہ جہاں پر خداوند عالم کے علاوہ کوئی حاضر و ناظر نہیں ہے، انسان خداوند عالم کو حاضر و ناظر جانے اور گناہوں کا مرتکب نہ ہو، اور اگر گناہ انجام دے دے تو جیسے ہی متوجہ ہو جائے فوراً توبہ کر لے، اور اس طرح کا عمل انسان کو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ سے نجات عطا کرتا ہے اور اسے جنت الفردوس میں داخل کر کے اسے زندگی جاوید عطا کرتا ہے۔ وہ افراد جنہوں نے دنیا میں رہ کر خداوند عالم کی مرضی کے حصول کے لیے ان چیزوں سے پرہیز کیا جن کی طرف ان کا دل مائل ہوتا تھا، تو خداوند عالم جنت میں اس کے بدلے میں اپنی نعمتوں سے نوازے گا اور ان کو مخاطب کر کے فرمائے گا، اب تم کو جو چیز چاہیے وہ تمہاری مرضی و خواہش کے مطابق حاضر ہے، اس کے علاوہ جن نعمتوں کے بارے میں تمہیں پتہ بھی نہیں ہے ان کو طلب کرو تو خداوند عالم اپنے لطف و کرم سے انہیں بھی تمہیں عطا کرے گا۔
سامعین، اس آیہ کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مومنین کے قلوب توبہ کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں اور اسی بنیاد پر وہ نجات سے بہرہ مند ہوتے ہیں، لیکن کفار و منافقین کے دل بیمار ہوتے ہیں اور اپنے جرائم اور گناہوں کی توجیہ کرنے والے ہوتے ہیں، لہذا انہیں نجات حاصل نہیں ہوتی ہے۔ دوسروں کے سامنے یعنی لوگوں کی نظروں اور عام مقامات پر گناہ کا ترک کرنا ایمان کی نشانی شمار نہیں ہوتی، کیونکہ ممکن ہے کہ لوگوں کے خوف سے یا دوسروں کی تنقید کی بنا پر یا ذلت و رسوائی کے ڈر سے انسان گناہ کو ترک کر دے، لیکن اگر حقیقی طور پر باطن میں خداوند عالم کا خوف رکھیں اور اس کے مقدس قوانین کی محافظت کریں تو یہ حقیقی ایمان کی علامت شمار ہوگی۔ جب اہل بہشت جنت میں داخل ہوں گے تو ان کا شاندار استقبال و احترام کیا جائے گا۔ جنت میں کسی بھی طرح کی پابندی و محدودیت یا رنج و علم اور نعمتوں کے حاصل کرنے میں کوئی بھی زحمت نہیں ہوگی، اور اہل بہشت کو بہترین خوشخبری اور ہمیشہ باقی رہنے والی بشارتوں اور کبھی بھی ختم نہ ہونے والی نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کی خواہشوں کا سلسلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، لہذا پروردگار عالم ان کی تمام خواہشوں اور آرزوؤں سے زیادہ انہیں عطا کرے گا۔
سامعین، آئیے اب سورہ قاف کی 36ویں اور 37ویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلوب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے،
وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ۔
اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے جو ان سے کہیں زیادہ طاقتور تھی، تو انہوں نے تمام شہروں کو چھان مارا تھا، لیکن موت سے چھٹکارا کہاں ہے؟ اس واقعے میں نصیحت کا سامان موجود ہے اس انسان کے لیے جس کے پاس دل ہو یا جو حضور قلب کے ساتھ بات سنتا ہو۔
یہ آیتیں تمام ظالموں اور ستمگاروں کو خبردار کر رہی ہیں کہ وہ یہ گمان نہیں کریں کہ ان کی تمام تر طاقت و توانائی خداوند عالم کے ارادے کے وجود میں آنے میں رکاوٹ بنیں گی اور وہ قدرت الہی کے چنگل سے آزاد ہو جائیں گے۔ بہت سے توانا و قادر حاکم کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے کہ انہوں نے ملکوں کو فتح کیا اور زمین کے دور دراز علاقوں پر ان کا قبضہ اور تسلط تھا، لیکن خداوند عالم کی قدرت کا قہر ان پر نازل ہوا اور ہلاک ہو گئے۔ فطری سی بات ہے، وہ افراد اپنی گزشتہ اقوام کی تاریخ سے عبرت حاصل کرتے ہیں جو ان کی تاریخ کا مطالعہ کرتے اور ان کے اعمال و رفتار کی تحلیل و تجزیہ کرتے ہیں اور پھر ان کی ہلاکت کے اسباب و علل کا پتہ لگاتے ہیں، یا کم سے کم جو لوگ تاریخ کے تجزیہ و تحلیل میں مہارت کامل رکھتے ہیں ان کی باتوں کو سنتے ہیں اور ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور ظلم و ستم سے دور رہتے ہیں۔
سامن، ان آیات کریمہ سے ہمیں درس ملتا ہے کہ گزشتہ زمانے کی کھوئی ہوئی تہذیب و ثقافت کی دلیلوں کی معرفت کے لیے ضروری ہے کہ ہم عصر حاضر اور آئندہ کی نسلوں کے لیے چراغ راہ بنے۔ پروردگار عالم کی ایک عظیم سنت ظالم و جابر امتوں اور قدرت مندوں کو نابود کرنا ہے۔ قدرت و طاقت ظلم و فساد کا باعث ہے اور یہ سرکشی اور دوسروں کے ساتھ تجاوز گری کا باعث بنتا ہے، مگر یہ کہ ایمانی طاقت انسان کو دوسروں پر ظلم و ستم کرنے سے روک دیتی ہے۔ گزشتہ اقوام کی تاریخ کا صرف مطالعہ کرنا ہی کافی نہیں ہے، لہذا مشکلات سے نجات حاصل کرنے کے لیے تاریخی حالات اور اس پر حاکم قوانین کی شناخت لازم و ضروری ہے۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہم آپ کے مفید مشوروں کے منتظر رہیں گے، تو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ سمجھنا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، بتانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا۔
حق کا وظیفہ ہے, بخشش کا سامان ہے. جو حکم دیا اس نے, جو حکم دیا اس نے, ہم نے وہ نبھانا ہے.
ابھی آپ سامعین پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے تھے, نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں, اور سامعین اب اس مرحلے میں پیش خدمت ہے پہلے پروگرام یادوں کے جھروکے, اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. تو لیجیے سامعین سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے. یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 29 دی, 26 جمادی الثانی اور 19 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. چھبیس جمادی الثانی سن 826 ہجری قمری کو بزرگ عالم دین اور فقیہ شیخ جمال الدین مقداد ہلی اسدی نے عراق کے مقدس شہر نجف اشرف میں وفات پائی. ان کی تاریخ ولادت کے بارے میں پختہ معلومات نہیں ہیں, لیکن یہ بات یقینی ہے کہ ان کا تعلق عراق کے ہلہ علاقے سے تھا. وہ علماء کے درمیان فاضل مقداد کے نام سے معروف تھے اور محمد ابن مکی کے ممتاز شاگردوں میں سے تھے. انہوں نے اپنے استاد کے فقہی نظریات کی تشریح و تکمیل میں متعدد کتابیں لکھی ہیں. انہوں نے بہت سی کتابیں چھوڑی ہیں جن میں آداب حج اور آیات الاحکام کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے. انیس جنوری سن 1736 عیسوی کو برطانوی سائنسدان اور بھاپ کے انجن کے موجد جیمز واٹ پیدا ہوئے. وہ غربت کی وجہ سے دن میں کام کرتے تھے اور راتوں کو سائنسی تحقیقات میں مصروف رہتے تھے. جیمز واٹ کا خیال تھا کہ بھاپ کی قوت صنعتی ترقی میں انسان کی بہت بڑی خدمت کر سکتی ہے. یوں انہوں نے پہلا بھاپ کا انجن ایجاد کیا. انیس جنوری سن 1839 عیسوی کو فرانس کے معروف مصور پال سیزان فرانس کے ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہوئے. بچپن ہی میں ان کی دوستی ایمل زولا سے ہو گئی, جو بعد میں فرانس کے بہت معروف مصنف ہوئے, جنہوں نے سیزان کی زندگی اور مصوری پر گہرے اثرات مرتب کیے. 1858 میں ایمل زولا پیرس منتقل ہو گئے, مگر سیزان سے خط و کتابت کے ذریعے تعلق برقرار رہا. کچھ عرصے بعد 1861 میں سیزان بھی پیرس چلے گئے اور باقاعدہ مصوری سیکھنی شروع کر دی. 1895 میں انہیں شہرت ملنی شروع ہوئی. اسی سال ان کی پینٹنگز کی ایک نمائش ہوئی اور دوسرے مصوروں نے بھی ان کی مصوری کی اہمیت کو سمجھنا شروع کر دیا. انیس جنوری سن 1907 عیسوی کو معروف ایرانی موسیقار امین اللہ حسین ترکمنستان میں ایک ایرانی گھرانے میں پیدا ہوئے. انہوں نے 12 برس کی عمر میں دنیا موسیقی میں قدم رکھا اور انقلاب روس کے بعد اپنے اہل خانہ کے ہمراہ جرمنی چلے گئے, جہاں انہوں نے طب کی تعلیم حاصل کی. لیکن اس کے بعد انہوں نے موسیقی کے شعبے کو دوبارہ اختیار کر لیا. موسیقی کے موضوع پر ان کی کتاب روشنی کی طرف سفر بہت مشہور ہوئی. انیس 29 جولائی 1357 ہجری شمسی کو ایران کی غیور قوم نے شاہی حکومت کے آخری مہرے شاہ پور بختیار کی حکومت کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین شاہی حکومت کی برطرفی، سلطنت کے غیر قانونی ہونے کا اعلان کرنے اور ایران میں اسلامی حکومت کی تشکیل کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اسی روز حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے پیرس میں ملت ایران کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں بہت جلد آپ سے آ ملوں گا تاکہ آپ کی خدمت میں رہوں اور آپ کی شجاعت و بہادری کے سہارے مشکلات کو حل کر سکوں۔ نیز آپ کے ہم آواز اور ہم قدم ہوتے ہوئے ایران کی آزادی و خود مختاری کے لیے کوشش کر سکوں۔ January 2010 کو اسرائیلی خفیہ تنظیم موساد کے ایجنٹوں نے فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کے ایک اہم کمانڈر محمود المبخوخ کو دبئی میں شہید کر دیا۔ موساد کے ایجنٹ یورپ کے کئی ممالک کے جعلی پاسپورٹوں پر دبئی پہنچے اور انہوں نے ایک ہوٹل میں مقیم محمود المبخوخ کو قتل کر دیا۔ محمود المبخوخ سن 1960 میں غزہ پٹی کے جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا تعلق ایک مذہبی خاندان سے تھا۔ انہوں نے مکینیکل انجینئرنگ میں تعلیم حاصل کی اور وہ کئی زبانیں جانتے تھے۔ وہ حماس کی فوجی شاخ عز الدین قسام بریگیڈ کے بانیوں میں شامل تھے اور غاصب اسرائیلی حکومت نے کئی بار ان پر ناکام قاتلانہ حملے کرائے تھے۔ ان کی شہادت کے کئی مہینے کے بعد غاصب اسرائیلی حکومت نے ان پر حملے کا اعتراف کیا اور ان کے قتل کی ذمہ داری قبول کی۔ اس مجرمانہ کارروائی سے ثابت ہو گیا کہ غاصب اسرائیلی حکومت مغربی حکومتوں کی حمایت سے دیگر ممالک میں بھی فلسطینی مجاہدین کو قتل کرنے سے گریز نہیں کرتی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے اچھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے اچھروں کے سماعت فرما رہے تھے اور آپ سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا ارحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها الا كرمك ولا يطيقها الا نعمك. سلامة اقضى بها على طاعتك وعبادة استحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك. وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.